السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آہ، کس کی جستجو رکھتی ہے آوارہ تجھے، آہ کس کی جستجو رکھتی ہے آوارہ تجھے، راہ تو راہی بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. اللہ رب العالمین نے حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی امت کو جو امتیاز عطا فرمایا ہے، اگر وہ اس امتیاز کو برقرار رکھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرے، تو یقیناً وہ ایک ایسا اونچا انسان بنتا ہے کہ پھر وہی راہ بھی ہے، رہبر بھی ہے، تو پھر منزل بھی وہی ہے. آہ کس کی جستجو رکھتی ہے آوارہ تجھے، راہ تو راہی بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں پیدا فرما کر ایک مقصد بتا دیا، ایک نقشہ دے دیا، اور پھر فرما دیا کہ اس مقصد کو جو حاصل کر لے گا وہ کامیاب اور کامران ہے. گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے حدیث مبارک سماعت فرمائی کہ جس میں کامیابی کے راز بتائے گئے ہیں، کہ آخرت کی ہولناکیوں کو آسان کرنے کا طریقہ، اور وہ نیکیاں ذکر کی گئی ہیں کہ جن کے ذریعے آخرت کے ہولناک معاملات، خطرناک حالات، وہ ایک صاحب ایمان بندہ مومن کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. میدان محشر کی ہولناکی، وہ خطرناک لمحات، وہ نفسا نفسی کا عالم کہ دور دور تک ہر طرف وحشت اور دہشت جو طاری ہوگی، ایسے عالم میں پرسکون، اطمینان اور راحت اور آرام کے ساتھ رہنے والے کچھ بندگان خدا ایسے ہوں گے کہ جو دنیا میں محنت کر کے گئے ہوں گے، ان کی محنت وہاں پر رنگ دکھا رہی ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کر بتا دیا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ سات قسم کے خوش نصیب افراد ہیں کہ جو اس ہولناک دن کے اندر بھی رب ذوالجلال کے عرش اعظم کے سائے میں بہت پرسکون، اطمینان بھری زندگی گزار رہے ہوں گے. بہت ہی ان کی وہاں عزت افزائی ہوگی، قدردانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اپنے خصوصی سایہ میں ان کو جگہ عطا فرمائیں گے. وہ سات خوش نصیب افراد، ان میں سے ہم بھی اگر چاہیں تو اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. امام عادل، عدل و انصاف سے کام لینے والا حکمران، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی جوانی کو پروان چڑھائے، اپنی جوانی کو گناہوں سے بچائے، اللہ کو راضی رکھتے ہوئے جوانی کی منزلوں میں قدم رکھ کر اپنی زندگی کو ڈھال دے. اور تیسرے نمبر پر رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ خوش نصیب لوگ کہ جن کے دل مسجدوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. چوتھے نمبر پر رجلان تحابا فی اللہ، ایسے دو اللہ کے بندے کہ جو اللہ کی ذات کے لیے، اللہ ہی کی رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں. اجتمع علی وتفرقا، کہ اسی محبت پر جمع ہوئے، اسی محبت کے ساتھ لیے ہوئے بچھڑ جاتے ہیں. اور پھر پانچویں نمبر پر، وہ شخص کہ جس کو دعت ہو امرات ذات منصب و جمال، کہ حسن و جمال والی کوئی حسینہ جمیلہ عورت، جو مالدار بھی ہو حسن و جمال والی بھی ہو، اس کو گناہ کی دعوت دے. فقال انی اخاف اللہ، جواب میں وہ اس کو پلٹ کر کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. چھٹے نمبر پر، وہ شخص رجل تصدق بصدقت، ایسا انسان کے جو صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرے، لیکن فاخفا، ایسا پوشیدہ صدقہ کیا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ بائیں ہاتھ کو اطلاع نہ ہو سکی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. اور ساتویں نمبر پر، رجل ذکر اللہ خالیا، وہ انسان کہ جو تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد کر رہا تھا، ففاضت عینہ، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے. یہ سات قسم کے خوش نصیب افراد وہ ہوں گے جو میدان محشر میں نفس نفسی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی انہیں بہت عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. یہ دنیا کی زندگی جو انسان کو ملی ہے، صرف ایک بار ملی ہے. یہ دنیاوی زندگی بہت بڑی قیمتی نعمت ہے. عیسائی مذہب کے اندر تو اس زندگی کو قابل مذمت چیز تصور کیا جاتا تھا. دنیاوی زندگی سے جو ہٹ کٹ کے اور دنیا کے ساری ان جھمیلوں سے نکل کر پہاڑوں میں جا کر غاروں میں زندگی بسر کرنا، جسے رہبانیت کہا جاتا ہے، وہ اس مذہب کے اندر مطلوب تھا کہ دنیا کی زندگی سے بیزاری کرتے ہوئے جنگلات کی زندگی اپنا کر وہاں تنہائی میں، غاروں میں، پہاڑوں میں، نہ شادی ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کاروبار زندگی ہے، نہ معاملات ہیں، تنہائی کے اندر بس جا کر اللہ کی عبادت کرتے کرتے اللہ کو منا لیا جائے. اور دنیا کی زندگی اس مذہب کے اندر قابل مذمت تھی. اور آج کے مغربی معاشرے کے اندر یہی دنیاوی زندگی سب کچھ ہے. یہی پر سارا کھیل کود تماشے، یہی کے موج مستیاں، وہ آج کی مغربی دنیا کے اندر یہی دنیاوی زندگی مقصد بنی ہوئی ہے. اسلام نے جو ہمارے سامنے نقطہ پیش کیا، وہ اعتدال کی راہ پیش فرمائی. بتایا ہے اسلام نے کہ یہی دنیا کی زندگی بہت قیمتی نعمت ہے. جس قیمتی نعمت کو صحیح انداز سے اگر استعمال کر لیا جائے گا، تو اس کی بدولت ایک بہت بلند مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے. چند سالہ محدود زندگی انسان زیادہ سے زیادہ جیتا ہے، 70, 80, 90, 100 سال تک جی لے گا، یہ پھر بھی ایک محدود زندگی ہے. اس دنیاوی محدود زندگی کو جو ایک قیمتی دولت کی شکل میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو عطا فرمائی ہے، اسلام نے بتایا ہے، مذہب اسلام کے پیروکاروں کو سکھایا ہے کہ اگر اس دنیاوی زندگی کی قدر و قیمت کو پہچانتے ہوئے صحیح نقشے کے مطابق تم نے زندگی گزار لی، تو ایک بہت بلند مقصد تم حاصل کر جاؤ گے، اور وہ ہے آخرت کی نجات. کہ دنیا کی زندگی کو صحیح رنگ ڈھنگ میں اپنا کر، صحیح طور طریقوں کے مطابق گزار کر، اس بلند مقصد کو جس نے حاصل کر لیا، تو وہی کامیاب اور کامران ہے. اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے مالک اور خالق ہیں، ہمیں پیدا فرمانے والے، ہمارا مزاج بنانے والے، ہماری فطرت کے خالق، وہ خود بتا رہے ہیں کہ میں نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جنات اور انسان کو جو میں نے پیدا کیا ہے اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں. مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد ہے. اور اللہ تبارک و تعالی وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ بلند و بالا ہستی، وہ ذات کہ پوری کائنات کی بادشاہت جس کے قبضہ قدرت میں ہے، الذی خلق الموت والحیات، جس رب ذوالجلال نے موت اور زندگی دونوں چیزوں کو پیدا فرمایا ہے. یہ زندگی اور موت کے نقشے کیوں پیدا فرمائے؟ فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ ذات تم کو آزمائے، احکم الحاکمین، کائنات کا مالک اور بادشاہ، جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی بھاگ دوڑ ہے، ذرہ بھی اس کے اشارے کے ملنے کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، پتہ بھی اس کے اشارے کے ملنے کے بغیر اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا، سمندر کا قطرہ جنبش نہیں کر پاتا، پوری کائنات کا نظام جس کے قبضہ قدرت میں ہے، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کون انجام دیتا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لہا، ہم نے جو یہ زمین بنائی ہے اور زمین کے اوپر جو رونقوں کے سامان رکھے ہیں، آسمان کی چھتری بنائی، ستاروں سے اس کو سجایا، چاند اور سورج، دن اور رات کا پورا نظام بنایا، اور اس پوری روئے زمین کو جس رونق کے ساتھ اللہ پاک نے تازگی بخشی ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لہا، ہم نے روئے زمین پر جو کچھ بھی پیدا کیا اس کے لیے رونق اور زینت کا سامان پیدا کیا ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں، امتحان لیں، جانچ لیں کہ کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے. خالق کائنات، انسانیت کی تخلیق کرنے والی بلند و بالا ہستی خود ہمارے مقصد حیات کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کام کے لیے کہ دیکھیں کون اچھے کام کرتا ہے. کامیابی کا راز اچھے اعمال کے اندر ہے. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھتے ہیں کہ تم میں کون بہترین عمل انجام دیتا ہے، کون خوبصورت کام کر کے آتا ہے. آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم میں بیان فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب اور کامران ہوا. اس پوری آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اسی محدود دنیاوی زندگی کے اوپر ہے. تو اسلام کا نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے ایک بہت قیمتی دولت ہے. اس قیمتی دولت کو صحیح انداز سے جو استعمال کرے گا، آخرت کے ذخائر بھی جمع کرے گا، آخرت کی کامیابی بھی حاصل کرے گا. آخرت سنوار کر دنیا کے اندر ایک بامقصد زندگی گزار کر رب ذوالجلال کو منائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ پورا نظام کائنات بتا کر، بنا کر اور پورے نقشے بنا کر بتا کر بتا دیا کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. اب اس جنت کی قیمت احسن عملہ بتا دیا کہ جو بھی اچھے اعمال کر کے آئے گا، ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزار کر لائے گا، تو پھر وہی جنت کا حقدار کہلائے گا. آج تو دنیا کے اندر نقشے کچھ اس طرح کے بن چکے ہیں کہ جو دنیاوی لحاظ سے کامیاب اور کامران ہوا کرتے ہیں اسی کو دنیا والے کامیاب سمجھتے ہیں. دنیاوی لحاظ سے دولت مل جائے، مال مل جائے، عزت مل جائے، عہدہ اور منصب مل جائے، کاروبار میں ترقی ہو جائے، اچھی ملازمت مل جائے، اچھی جگہ شادیاں ہو جائیں، گھر بار اپنا ذاتی ہو جائے، اچھی سواری مل جائے، دنیا والے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کامیاب ہے. حالانکہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کامیابی کا راز احسن عملہ ہے، کہ جو بہترین عمل انجام دینے والا ہو، اچھے اعمال اپنانے والا ہو، یہ اللہ کے نزدیک اصل کامیاب ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے سے ایک شخص کا گزر ہوا جو بہت مال و دولت والا تھا، حسن و جمال والا تھا، اور معاشرے کے اندر بہت عزت رکھنے والا، تعلقات والا. جب اس کا گزر آپ کے سامنے سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ بولو، تم لوگوں کی شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بہت ہی مرتبہ اور مقام والا انسان ہے، عزت والا بھی ہے، دولت والا بھی ہے، شہرت والا بھی ہے، کنبہ قبیلہ بھی بڑا ہے، خاندانی انسان ہے، اور بہت اس کے چرچے ہیں کہ اگر کسی گھرانے میں شادی کے لیے رشتے کا پیغام دے دے تو ہاتھوں ہاتھ منظور کر لیا جائے، جہاں چلے جائے اس کی پذیرائی ہوگی، اور معاشرے کے اندر اس کو ایک اونچی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور شخص گزرا جو بظاہر سیدھا سادہ، سادہ لباس کے اندر، اور زیادہ کوئی جس کی کوئی مال و دولت کی ثروت کے اثرات اس کے اوپر دکھائی نہیں دے رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احباب سے ان کے بارے میں بھی پوچھا، ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ اکرام نے بتایا کہ یا رسول اللہ، معاشرے کے اندر اس کی کوئی زیادہ عزت اور وقت نہیں، کوئی نہ بڑا خاندان ہے، نہ کوئی قبیلہ ہے، نہ ہی کوئی مالی لحاظ سے پوزیشن مضبوط ہے، اور عزت اور دولت اور شہرت کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ اگر کسی خاندان کے اندر نکاح کا پیغام بھی دے تو کوئی اس کو اپنی بیٹی دینے پر آمادہ نہ ہو. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے والے شخص کے برابر اگر پوری دنیا بھی بھر جائے تو وہ سب مل کر بھی اس ایک اکیلے اللہ کے بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا محبوب ہے، دنیاوی لحاظ سے خالی ہاتھ ہے، تہی دامن ہے، لیکن عمل وہ ہے جو اللہ کو بھی پسند اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے. پہلا والا دنیاوی لحاظ سے بہت مال و دولت، عزت و شہرت والا، بڑے خاندان والا اور خوب شہرت یافتہ، لیکن اعمال سے دامن خالی ہے. فرمایا کہ پوری دنیا بھی بھر جائے اگر اس جیسے افراد سے تو وہ سارے مل کر بھی اس ایک اکیلے اللہ کے بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالی کی ہاں خوشحالی بدحالی، صحت اور مرض، اور کامیابی اور دنیاوی ناکامی، یہ معیار نہیں. احسن عملا، کہ کون بہترین عمل کر کے آ رہا ہے، یہ اصل کامیابی کا راز ہے. بسا اوقات انسان کی پوری زندگی مشکلات میں گزر جاتی ہے، امتحانات میں گزر جاتی ہے، بیماریوں میں گزر جاتی ہے. اللہ کے پیارے محبوب بندے ہیں، پیغمبر ہیں، سال ہا سال بیماری کے اندر گزار دیے. حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، زندگی پوری بیماریوں میں گزر رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جب قرآن کریم میں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں نعم العبد، بڑا ہی پیارا بندہ ہے ہمارا ایوب، ساری زندگی بیماری کے امتحان میں گزر رہی ہے، لیکن جب تذکرہ فرما رہے ہیں تو نعم العبد، بہت پیارا بندہ ہے، کیونکہ بیماری کے اندر بھی اس نے ہماری اطاعت اور فرما برداری نہیں چھوڑی. اور دوسری طرف مال و دولت والا، کر و فر والا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب دعوت دی قارون کو کہ بھائی یہ مال جو اللہ کی نعمت تم کو ملی ہوئی ہے، اس میں سے کچھ راہ خدا میں بھی خرچ کرو، اترانے لگا، اکڑنے لگا، اور اللہ تبارک و تعالی کی شان میں گستاخی کرنے لگا. جب اس کا تذکرہ قرآن کریم اللہ پاک نے اتارا، فخسفنا به وبداره الارض، اس مالدار قارون کو تو ہم نے اس کے گھر بار اور اس کے پورے مال و دولت اور خزانوں کے سمیت زمین میں دھسا دیا، ذلیل و خوار کر دیا، ذلت کا عبرت کا نمونہ بنا دیا. وہ مال و دولت جو دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ کر و فر رکھنے والا تھا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی مچھر کے پر سے بھی زیادہ کوئی وقت نہ تھی. جب نافرمانی اور سرکشی کی تو پھر اللہ پاک نے ذلت کی گہرائیوں کے اندر دھکیل دیا. تو اللہ تبارک و تعالی کی ہاں زندگی کا مقصد، جینے کے ڈھنگ اور طریقے، وہ یہی بتائے گئے ہیں کہ ہم نے یہ سارا نظام کائنات بنایا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ اس کائنات میں رہ کر کون اچھے طریقے سے اعمال کر کے آ رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین ہیں، کئی کئی دن آپ کے گھر میں بھی فاقہ ہوتا تھا، آپ کے صحابہ کے اوپر بھی شدید حالات آئے تھے، بھوک اور پیاس کا شکار ہوئے، لیکن اللہ تعالی کے ہاں چونکہ معیار حسن عمل ہے، آپ کی لخت جگر نور نظر، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کی مبارک ہستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد سے محبت تھی، پوری اولاد کی محبت سمٹ کر حضرت فاطمہ الزہرا میں جمع ہو چکی تھی، کیونکہ آپ کے صاحبزادے بھی ہوئے، صاحبزادیاں بھی ہوئیں، صاحبزادے بچپن ہی میں انتقال فرما گئے، چار صاحبزادیاں تھیں، چاروں میں سے تین صاحبزادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں دنیا سے رخصت ہوئیں، صرف ایک صاحبزادی آپ کی حیات باقی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا. تو ایک مشفق اور مہربان والد کی جو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، وہ ساری محبت سمٹ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات میں جمع تھی. ایسی پیاری ہستی، ایسی لخت جگر نور نظر، ایسی چہیتی اور لاڈلی صاحبزادی، آخری لمحات میں جب آپ دنیا سے جانے والے تھے تو صاحبزادی سے آپ کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی تھی، رو رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی، ہائے میرے والد کی تکلیف، ابا کی بے چینی اور بے تابی. آپ نے قریب بلا کر سرگوشی فرمائی تو رونے لگی. پھر دوبارہ آپ نے قریب بلا کر سرگوشی فرمائی تو ہنسنے لگی. کچھ ہی وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. بعد میں جب حالات تھوڑے اطمینان والے ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ فاطمہ وہ آخری وقت میں جو سرگوشی ہوئی تھی, ایک سرگوشی میں تم روئی اور دوسری سرگوشی میں ہنسی, یہ یک لخت ایک ساتھ ہی رونا اور ہنسنا یہ کبھی سمجھ میں نہ آیا؟ تو بتایا کہ والد ماجد نے آخری لمحات میں میرے کان میں کہا تھا کہ بیٹی تمہارے والد کی تکلیفوں کا آج آخری دن ہے اور عنقریب تمہارے والد اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں, آج کے بعد تمہارے والد پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی اور آج میرے رخصت ہونے کا دن ہے. اس خبر نے مجھ کو رلا دیا اور دوسرے ہی لمحے آپ نے پھر مجھے بلایا اور کان میں سرگوشی کی اور خوشخبری سنائی, فرمایا کہ بیٹی اداس اور پریشان کیوں ہوتی ہو, روتی کیوں ہو, میرے گھرانے میں سب سے پہلے تم ہی آخرت میں آ کر مجھ سے ملو گی. تو یہ سن کر مجھے اطمینان ہو گیا اور خوش ہو گئی کہ چلو یہ فراق کا صدمہ مجھے زیادہ نہیں جھیلنا پڑے گا. آپ جب دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے دو شہر کے اندر پورے اپنے صدمے کا اظہار کر دیا, صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا, مجھ پر غم کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں, مجھ پر وہ صدمات آئے ہیں اپنے والد ماجد کے فراق کے, کہ اگر وہ غم وہ صدمے اگر دنوں پر ڈال دیے جاتے تو دن بھی سیاہ ہو کر راتیں بن جاتے, وہ چکناچور کر دینے والے صدمات کو جھیلنے والی ہستی اپنے گھریلو کام انجام دے دیا کرتی تھی, چکی چلا چلا کر گندم پیس کر ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے تھے, مشکیزے میں پانی بھرنا اور گھریلو کام کرتے کرتے بدن میں تھکاوٹ ہو جایا کرتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصب معاش کے لیے باہر جا کر محنت مزدوری اور مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے. امور خانہ داری حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے ہے اور باہر کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے ہے. گھر کے کام کاج کرنے کی وجہ سے تھک کر چور ہو جاتی ہیں. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اطلاع دی کہ فاطمہ والد ماجد کے پاس کچھ غلام اور لونڈیاں آئی ہوئی ہیں, آپ بھی جاؤ اور اپنے والد ماجد سے ایک لونڈی لے لو تاکہ گھر کے کام کاج میں مدد ملے, آسانی ہو جائے. چلی تو گئیں, جا کر بیٹھ بھی گئیں, لیکن فرماتی ہیں کہ میرا منہ نہیں پڑتا تھا کہ میں کس طرح سے کہوں. کافی دیر گزر گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے آنا ہوا؟ پھر جھجکتے کہا کہ علی نے مجھ کو بھیجا ہے اور بتایا ہے کہ کچھ غلام اور لونڈیاں آئے ہیں, کوئی لونڈی ہمیں بھی مل جائے تاکہ گھر کے کام کاج آسان ہو جائیں. فرمایا کہ اچھا, تم سے زیادہ ضرورت مند تو ابھی اور موجود ہیں, دیکھتے ہیں پہلے اور ضرورت مندوں کو نمٹاتے ہیں, اگر کوئی بچ گئی تو تمہیں بھی دے دیں گے, ورنہ اگر تم چاہو تو کیا میں تم کو اس سے بہتر نسخہ عطا نہ کر دوں؟ فرمایا کہ ضرور یا رسول اللہ, اس سے بہتر کچھ عطا فرمایا تو اور بہتر ہے. فرمایا کہ ان غلاموں سے اور لونڈیوں سے کہیں درجہ لاکھ درجہ بہتر یہ ہے کہ جب تم رات کو اپنے بستر پر آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو, یہ تمہارے لیے ان غلاموں اور لونڈیوں سے لاکھ درجے بہتر ہوگا. اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ جب تمہیں ملے گا اس وقت تمہیں پتا چلے گا کہ واقعی کتنا بڑا تم کو میں نے نسخہ دے دیا, اور دن بھر کی جو تھکاوٹ اور مشقت جو تم نے جھیلی ہے, فرمایا کہ ان کلمات کی برکت سے وہ ساری تھکاوٹ تمہاری دور ہو جائے گی. خوش خوش فخری انداز سے واپس پلٹ کر آ رہی ہیں, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی لخت جگر نور نظر کو ایک یا 10 لونڈیاں عطا فرما دیتے, لیکن چونکہ وہاں اہمیت اس چیز کی نہیں ہے, اللہ کے رسول کے نزدیک جو اہمیت ہے وہ اعمال صالحہ کی. اور اس موقع پر بھی آپ نے وہ بڑا عطیہ عطا فرما دیا کہ یہ غلام اور لونڈی اس کے بغیر تو پھر بھی کام چل جائے گا, لیکن اس سے بڑھ کر جو انعام تم کو دے رہا ہوں کہ اللہ کی تسبیح, اس کی تحمید, اس کی کبریائی یہ بیان کرو گی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری ساری تھکاوٹ بھی دور فرما دیں گے, اور اس کے آخرت میں جو اجر و ثواب اور فضائل اور برکات ملیں گے اس وقت تمہارا دل باغ باغ ہو جائے گا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شیدائی صحابہ کہ جو اپنی گردنیں کٹانے کے لیے ہمیں وقت تیار رہا کرتے تھے, ایک اشارے میں کیا مال و دولت کے ڈھیر نہیں لگا سکتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی، دنیا کی حقیقت ان کے سامنے ایسے کھول کے رکھی کہ اصل چیز اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے کارآمد بنانا ہے. یہی وجہ تھی کہ پھر وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پھر وہ آخرت کے بنانے کے اندر، دنیا کے اندر جو کام کیا کرتے تھے اس میں پھر وہ مقابلے کیا کرتے تھے، کس نے کتنا خرچ کیا، کس نے کتنی نیکی کی، کس نے کتنے اعمال کیے، اس میں پھر مقابلہ ہوا کرتا تھا، دوڑ لگا کرتی تھی. جس طرح آج ہماری دنیا کے اندر دوڑ لگ رہی ہے، کون کیا کر رہا ہے، کتنا کما رہا ہے، کیا کچھ بنا رہا ہے. آج جس طرح ہم دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور کما کما کر کمائی کی مشین بن کر بھی تھکے ماندے اور ہانپے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری حرص و حوث پوری نہیں ہو پا رہی. اپنے لیے ہم نے دنیا کو مقصد زندگی بنا لیا اور دنیا کی بھاگ دوڑ میں رات دن ایک کر دیے. اسی طرح صحابہ کرام نے آخرت کو مقصد زندگی بنا رکھا تھا، وہ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے پورے رات دن ایک کیے ہوئے تھے اور وہاں مقابلے ہوتے تھے کہ کون نیکی میں آگے بڑھ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کا آدھا سامان سمیٹ کر لے آئے، فرماتے ہیں کہ مجھے پورے یقین تھا کہ آج عمر کی جیت ہو جائے گی، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سامان سمیٹ کر لائے تو پورا کا پورا اثاثہ لا چکے تھے. وہاں پھر یہ غم اور یہ فکر نہ تھا، یہ فکر نہ تھی کہ پیچھے کل کو کیا بنے گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. ان حضرات کے نزدیک اس دنیا کی زندگی میں جو بھی موقع مل رہا تھا اس موقع کو آخرت کے لیے استعمال کرنے کے فائدے سامنے تھے. اسی لحاظ سے وہ حضرات اپنی جنتیں بنا گئے. اور پھر جو بھی بندہ مومن اہل ایمان اپنی اس دنیاوی قیمتی نعمت کو، اس قیمتی دولت کو، اس ملی ہوئی ایک ہی بار ملی ہوئی فرصت اور مہلت کو آخرت کے لیے کارآمد بنا لیتا ہے، اللہ کا ایسا محبوب بن جاتا ہے کہ پھر وہ پوری دھرتی کے اوپر سب سے بہترین اور منتخب بندہ ہوا کرتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اعمال صالحہ کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ دھرتی کے سب سے بہترین افراد ہیں. یہ صرف اللہ پاک نے صحابہ اکرام کے لیے مختص نہیں فرمایا، قیامت تک کے لیے رہتی دنیا تک جو بھی صاحب ایمان اعمال صالحہ نیکیوں بھری زندگی کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روح زمین پر سب سے بہترین لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی انہیں خیر البریہ میں سے بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کی اس قیمتی نعمت کو آخرت کی تیاری کے لیے، اس بلند و بالا مقصد کے حصول کے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، وفراغک قبل شغلک، فرمایا کہ اپنی فرصت کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جانو. اور اسی طریقے سے پانچویں نمبر پر آپ نے فرمایا جو سب سے اہم ترین جو آپ نے درس دیا، وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو. جوانی کی نعمت، صحت کی نعمت، وغنا کا قبل فقرک، اپنی مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت جانو اور اپنی فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو. اور پانچویں نمبر پر فرمایا ہے کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو تو کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بڑی بڑی نعمتوں کی قدردانی نصیب فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.